بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور اس کا درس پوائنٹ نمبر 129 سے درس کا آغاز کرتے ہیں. نمبر 129 امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، ومن صلى خلف امام فلم يقتدي به فلا صلاه له. والاغلا پوائنٹ 130، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، پہلے پوائنٹ کے تعلق سے، ومن صلى خلف امام فلم يقتد به فلا صلاة له، جس نے بھی کسی امام کے پیچھے یعنی اقتداء میں نماز پڑھی ہے اور اس کی اقتداء نہیں کی تو اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اس کے تعلق سے شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، لأن هذا مخالف لقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، سي متفق عليه حديث من آية. شيخ صالح فرماتے ہیں کیونکہ یہ مخالف ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے کہ انما جعل الامام ليؤتم به، کہ امام کو صرف اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين. اور اب جو گمراہ لوگ ہیں، اہل الضلال ہیں اور تکفیری ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. وإن صلوا فهم ناهون الانفراد، اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی مساجد میں باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو الگ سے اپنی نیت منفرد کی نیت کر کے نماز پڑھتے ہیں باجماعت، یعنی امام کی نیت سے الگ، جماعت کی نیت سے نہیں بلکہ منفرد کی نیت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. ظاہراً وہ جماعت میں ہیں لیکن حقیقت میں وہ جماعت سے الگ ہیں. وہذه من البدع المحدثة، اور یہ بدعات محدثات میں سے ہیں. فأنت تصلي مع المسلمين، آپ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھیں. وتحسن الظن بالمسلمين، ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، اچھا گمان رکھیں. فلا تسيء الظن بأئمة المساجد، مسلمان جو ائمہ مساجد ہیں، مساجد جو امام ہیں کیونکہ اقتداء میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ سوء الظن نہیں کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ سوء الظن نہ کریں، حسن ظن رکھیں. یہ پہلا پوائنٹ ہے آج کی نشست میں. پچھلے درس میں جمعہ اور جماعت کی نماز کا ذکر کیا امام بہر رحمہ اللہ نے، اور آج کی نشست میں اس کی موضوع کے تعلق سے ایک اہم بات بھی ساتھ شامل کر دی ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں مسلمانوں میں سے جو بعض جماعت نماز تو پڑھتے ہیں لیکن کیونکہ وہ ائمہ مساجد کو صحیح مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے یا تو الگ سے نماز پڑھتے ہیں یا باجماعت نماز پڑھتے ہوئے بھی اپنی نیت مختلف کر کے امام سے منفرد کی نیت سے باجماعت نماز پڑھتے ہیں. اور حقیقت میں دیکھا جائے ایسے لوگوں کی نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے. اس لیے امام بہر رحمہ اللہ کیا فرمائے، فلا صلاۃ له، کیونکہ اگر منفرد پڑھنی تھی تو منفرد کی نیت سے نماز پڑھ لیتے نا، باجماعت نہ پڑھتے. وہ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی اپنی جو نماز کا جو طریقہ ہے، جو حرکات سے کرنا، اس کو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ امام کے اقتداء سے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی یہ وہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ سلام جو ہے تکبیر تحریمہ اور سلام تک جو نماز ہے وہ الگ امام کے اقتداء سے الگ پڑھیں، وہ ہے امام کے ساتھ ہی پڑھ رہے ہیں، تکبیر تحریمہ امام کے ساتھ ہے، سلام تک بھی امام کے ساتھ امام کے بعد ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن نیت سے منفرد کی نیت سے نماز پڑھی ہے کہ میں اس امام کو کیونکہ ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے میری نیت اس امام کی اقتداء میں نہیں ہے، تو نیت کچھ اور ہے، نماز کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، تو اس اعتبار سے نماز اس کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ اور ایسے لوگ کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، اور یہ گمراہ فرقہ تا قیامت موجود رہے گا۔ خوارج تکفیروں کی بات کی ہے امام صاحب نے، اور شیخ صاحب نے بھی یہ فرمایا کہ تکفیروں جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے مسلمانوں کے ساتھ۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ نزدیک یہ مسلمان جو ہیں، جو کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں ہیں، تو ان کی اقتداء میں نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ اس لیے وہ یا تو نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھ لیتے ہیں تو الگ سے نیت کر لیتے ہیں۔ ان سے ملتے جلتے لوگ جو ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، حج عمرے پہ آتے ہیں اور حرمین شریفین میں نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ ایسا ہی کرتے ہیں، یا تو بیٹھے رہتے ہیں یا خود جان بوجھ کے دیر کر لیتے ہیں وضو خانے میں جب کہ امام کی نماز ختم ہو جائے، با جماعت وہاں ختم ہو، اپنی جماعت پھر کر لیتے ہیں، بعد میں نماز پڑھتے ہیں، یا اگر نماز پڑھنی بھی پڑے حرمین شریفین کے امہ کے ساتھ، تو اپنی نیت سے منفرد کی نیت سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس میں سب شامل ہے، ہر وہ شخص شامل ہے، چاہے وہ تکفیروں میں سے ہو، چاہے بدعت میں سے ہو۔ شیخ صاحب نے فرمایا یہ بدعت محدثہ ہے، یہ بدعت میں سے ہے۔ دیکھیں، امام یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر مسلمان ہے تو اپنی نماز بھی درست ہے، اس کے مقتدی کی نماز بھی درست ہے، اگر کافر ہے اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہے، اس کے مقتدی یا اس پیچھے نماز پر اس کی نماز بھی نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے، ایک بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، کیا کرے گا؟ جا کے پہلے پوچھے گا تم کون ہو، تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم مسلمان ہو کہ نہیں ہو، یہ حسن ظن رکھتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھ لے، قاعدہ کیا ہے؟ یہ قاعدہ ہے، حسن ظن ہونا چاہیے۔ اچھا، دور حاضر میں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ مساجد جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی ہیں، یہ مسجد بریلویوں کی ہے، وہ مسجد الحدیث کی ہے، وہ مسجد دیوبندیوں کی ہے، اور یہ روافض کی امام بارگاہ جو ہے کہتے یا مساجد ہیں، سب الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ایک سنی کو چاہیے کہ وہ اہل سنت جماعت کی مساجد میں نماز پڑھے، یہ لازمی ہے۔ الحدیث مساجد موجود ہیں، سلف مراکز موجود ہیں، وہاں پہ نماز پڑھے۔ اگر ضرورت پڑ جائے کسی ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کی جن کا تعلق الحدیث مسلک سے نہیں ہے، وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، ائمہ مساجد جو ہیں اہل بدعت میں سے جو ہیں، دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کفر عقیدہ رکھتے ہیں، میں عام بات کروں تاکہ معاملہ آسان ہو جائے، کفر عقیدہ رکھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں، ان پر حجت بھی قائم ہو چکی ہے، ایسے لوگوں پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ اپنی نماز نہیں ہوتی۔ اور اگر کوئی شخص، یا جو عام مساجد ہم دیکھتے ہیں، جو امہ ہوتے ہیں جاہل، صرف حافظ قرآن ہوتے ہیں بس، طلب علم بھی نہیں ہوتے، شریعت کے کسی مسئلے میں کچھ جانتے ہیں، بلکہ نماز کے احکام بھی نہیں جانتے اکثر لوگ جو ہیں، ایسے لوگوں کے اقدام اگر نماز کبھی پڑھ لی جائے تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو اس کا نماز حق ادا ہونا چاہیے، اور طالب علم کو خصوصی طور پہ ایسی جگہ پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے جو مشکوک اور مشبوہ ہو۔ البدعت کی مساجد ہیں، وہاں پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ اس کو اقتداء کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ طالب علم ہے، صاحب الفضل میں سے ہے، اصحاب الفضل میں سے ہے، اگر اہل بدعت کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ ان کو دیکھتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے یا نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ان کا طریقہ درست ہے، کیونکہ فلاں طالب علم بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اس لیے حد فاصل ہوتا ہے اہل سنت اور اہل بدعت کا، رہن سہن میں، دوستی میں، اٹھنے بیٹھنے میں کوئی بھی سنی جو ہے یا سلفی جو ہے اس کے دوست احباب بدعتی نہیں ہو سکتے کبھی. دوسرا مسئلہ جو امام صاحب نے بیان فرمائے ہے, والامر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. اور امر بالمعروف نہیں عن المنکر, ہاتھ سے, زبان سے اور دل سے بغیر تلوار اٹھائے, یعنی یہ بھی اصول سنہ میں سے ہے, یہ اصول الاسلام میں سے ہے. ہم شرح سنہ پڑھ رہے ہیں, یہ شریعت کے اصول ہیں جو بیان کیے جا رہے ہیں. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں سبق بیان وجوب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر واجب ہے, وانه على حسب الاستطاعه, اور یہ استطاعت کے مطابق ہے, جتنے انسان کے اندر طاقت اور استطاعت ہے وہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرتا رہے. لیکن قوله بلا سیف, لیکن امام بربہ رحمہ اللہ کہ یہ قول بلا سیف بغیر تلوار کے, یعنی لا يجوز حمل السيف على السلطان ويقال هذا من امر بالمعروف والنهي عن المنکر, یعنی یہ جائز نہیں کہ کوئی شخص حکمران کے خلاف تلوار اٹھائے اور خروج بغاوت کا راستہ اختیار کرے, اور یہ کہے یا یہ سمجھے کہ یہ عمل جو وہ کر رہا ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں سے ہے. هذا مذهب الخوارج والمعتزلة, یہ مذہب جو ہے یعنی حکمران کے خلاف تلوار اٹھانا یا بغاوت اور خروج کرنا, یہ جو طریقہ خوارج و معتزلہ کا طریقہ ہے, یہ ان کا مذہب ہے. وهذا هو المنكر نفسه. اچھا, يخرجون على السلطان, یہ خوارج معتزلہ جو ہیں یہ خروج کرتے ہیں سلطان یا حکمران وقت پر, ويقولون, اور یہ کہتے ہیں, اور یہ ان کا عقیدہ اور یہ سمجھتے ہیں, ان السلطان فاسق, کہ بے شک یہ سلطان جو ہے فاسق ہو چکا ہے, وهذا من انكار المنكر, اور ہمارا خروج اس فاسق سلطان کے خلاف جو ہے یہ انکار منکر میں سے ہے. ہم تو برائی کو روکنا چاہتے ہیں اور برائی کو روکنے کے لیے ہم نے یہ اقدام کیا ہے. وهذا هو المنكر نفسه, شیخ صاحب فرماتے بلکہ منکر یہی جو یہ لوگ کر رہے ہیں, اصل منکر یہ ہے, اصل خرابی یہ ہے. وجہ کیا ہے؟ لان الخروج على ولی الامر هو المنكر نفسه, کیونکہ حکمران وقت خلاف خروج کرنا, بغاوت کرنا جو ہے یہی منکر ہے. لأنه معصية للرسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ معصیت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی. ولما ترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة مفاسد عظيمة. ایک تو یعنی منکر کیوں ہے حکمران کے خلاف خروج کرنا, بغاوت کرنا کیوں منکر ہے؟ پہلی بات یہ ہے کیونکہ معصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا حکم دیا ہے, اصبروا حتى تلقوني على الحوض, صحیح بخاری کی روایت پر کئی ایسی احادیث ہیں, اگر تمہارا حق چھینے, تمہارے کوڑے مارے, تب بھی صبر کرو, اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگو اور ان کا حق ان کو دو فرما برداری کا. یہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. نصیحت بھی کرنی تو مکمل رازداری میں نصیحت کرنی ہے, شریعت کے اصول ہیں حکمران وقت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا اور کس طریقے سے فرمانبرداری کرنی ہے. خروج کی بھی شروط ہیں, الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان, پہلے تو یہ بات ہے, اس لیے منکر ہے کہ مخالفت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی فرامین کی اور معصیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور دوسری وجہ, اگر شرع دلائل سے لوگ نہیں سمجھتے تو واقعہ کو دیکھ لے, اپنی عقل سے ذرا غور فکر کرے کہ ہوتا کیا ہے اس خروج سے, کبھی کوئی خیر کا امکان ہے؟ چند چیزیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں, فرماتے ہیں ولما يترتب علم الضرر العظيم, بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں, سفک الدماء, سب سے پہلے خون ریزی ہوتی ہے, واختلال الامن, بد امنی عام ہو جاتی ہے, امن میں خلل پڑ جاتا ہے, وہ تفرق الکلمتی, تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں, گروہ بندی ہو جاتی ہے, کوئی اس کے ساتھ ہے, کوئی ان کے ساتھ ہے, کوئی مخالف ہے. مفاسد عظیمۃ, بہت زیادہ مفاسد ہیں، اور جب امن باقی نہیں رہتا تو پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتا، پھر یہ نماز با جماعت کا سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، لوگوں میں خوف ہراس عام ہو جاتا ہے، عزتیں مال کوئی محفوظ، کچھ محفوظ نہیں رہتا، یہاں تک کہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، روزے کا جو سسٹم ہے، حج عمرہ، سب درم برم ہو جاتا ہے. وجہ کیا؟ کیونکہ امن باقی نہیں رہا، بد امنی عام ہو جاتی ہے. مفاسد عظیمۃ اشد من الصبر علی معصیتہ ومخالفتہ. حاکم وقت کی جو معصیت، جو مخالفت جو وہ کرتا ہے، یعنی حاکم وقت فاسق ہے، نافرمان ہے، فسوق کا رخ اختیار کر چکا ہے، ظالم ہے، جرم کرنے والا ہے، مجرم ہے، یہ سارے جو نافرمانیاں وہ کرتا ہے، معصیت جو وہ کرتا ہے، اس کو اگر آپ ایک طرف رکھ لیں اور اس کے خلاف خروج کرنے سے جو خرابیاں اور مفاسد عظیمہ ہیں، اور دونوں کو تول کے دیکھ لیں، دونوں میں سے زیادہ شدید مفاسد کہاں پر ہیں؟ خروج میں ہے کہ نہیں؟ واضح ہے. تو اس لیے اس کے ظلم پر صبر کرنا اور بے صبروں کو خروج کر لینا، مفاسد عظیمہ کہاں پر ہے؟ صبر کرنے میں ہے. وہ اگر کوڑے مارے گا تو آپ کو مارے گا، مال چھینے گا آپ کا چھینے گا، باقی تو جو عوام ہے، جو اس کے ماتحت آیا ہے، وہ تو امن امان میں ہے نا. دو پر ظلم کیا، 10 پر کیا، 20 پر کیا، 100 پر کیا، 1000 پر کیا، باقی لاکھوں لوگ تو امن میں ہے نا، امن تو برقرار ہے نا. لیکن اگر خروج کر لیا جائے تو پھر یہ شر جو ہے، یہ ظلم جو ہے، پھیل جائے گا کہ نہیں؟ جب بد امنی چھا جائے گی اور امن امن کا خاتمہ ہو جائے گا تو پھر صرف 100,000 کا تک نہیں ہوگا، پھر لاکھ تک پہنچ جائے گا، گھر گھر میں بد امنی پھیل جاتی ہے، نعوذ باللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں صاحب حفظہ اللہ، لأن معصیتہ ومخالفتہ ضررها علیہ فقط، کیونکہ اس کی معصیت اور نافرمانی کا نقصان جو ہے وہ اس کی حد تک ہے. اما الخروج علیہ بالسیف فہذا ضرره علی المسلمین، اور تلوار سے یا کسی بھی ذریعے سے خروج کا راستہ اختیار کرنا جو ہے، اس کا جو نقصانات ہیں وہ سب مسلمانوں پر ہیں. وهذا مذهب المعتزلة والخوارج، اور یہ مذہب جو ہے، خروج کا مذہب جو ہے، معتزلہ خوارج کا مذہب ہے، سنن جماعت کا مذہب نہیں ہے، سلف کا یہ طریقہ ہرگز نہیں رہا. فن اصول المعتزلة، معتزلہ کے کتنے اصول ہم پڑھ چکے پہلے؟ 5 ہیں. 5 اصول معتزلہ کے پھر سے خلاصہ بیان کر دیتے ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، اولا سب سے پہلے معتزلہ کے جو عقیدے کے اصول ہیں 5، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جو ہمارا موضوع ہے. ویریدون بذلك الخروج علی ولاۃ الامور. امر بالمعروف والنہی عن المنکر کتنا خوبصورت جملہ ہے، ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ یہ شریعت کے اصولوں میں سے ہے، من اصول السنہ، اصول العقیدہ. جملہ تو بہت اچھا ہے، حقیقتا یہ جو معاملہ ہے یہ منہج الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، علم کی روشنی میں یہ عمل کرتا ہے، خود بھلائی کا کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی اس کی طرف بلاتا رہتا ہے، خود برائی سے روکتا ہے، دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. لیکن ان کے نزدیک جملہ تو بہت اچھا ہے، لیکن مراد کیا ہے؟ زبان سے کہتے تو یہ ہیں کہ ہم امر بالمعروف ونہی عن المنکر کر رہے ہیں، لیکن عملاً وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر اس کے مطابق ہے تو حق ہے، اگر مخالف ہے تو باطل اور نفاق ہے. مطابق ہے حق اور ایمان ہے، مخالف ہے تو باطل ہے اور نفاق ہے. آئیے دیکھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں جب کوئی معتزل یہ کہا ہے کہ امر بالمعروف کر کر رہا ہوں تو اس سے مراد یریدون بذلك الخروج على ولاۃ الامور، حکمران وقت کے خلاف خروج اس سے مراد ہے. یقولون وہ یہ کہتے ہیں، اور قول میں یعنی عقیدہ بھی شامل ہے، هذا امر بالمعروف ونهی عن المنکر، یہ جو ہمارا طریقہ ہے حکمران کے خلاف خروج کرنے کا، یہ امر بالمعروف ہے انہیں عن المنکر ہے. حکمران نے مخالفت کی ہے، معصیت کی ہے اللہ تعالیٰ کی، ظلم کرتا ہے، نافرمان ہے، منکر ہے، سب ہم اس منکر کے خاتمے کے لیے خروج کرتے ہیں، یہ نہی عن المنکر میں سے ہے. سبحان اللہ، کیا واقعی نہی عن المنکر ہے؟ یہ خود منکر ہے. کیا منکر سے منکر کو روکا جا سکتا ہے یا منکر کو بھلائی سے روکا جاتا ہے؟ قاعدہ کیا ہے؟ کوئی آگ کو بھی آگ سے بجھا سکتا ہے، آگ میں اگر مزید آگ اور ڈالیں گے تو آگ کم ہوگی زیادہ ہوگی؟ اسی آگ میں زیادہ ہوگی. تو منکر ہمیشہ معروف سے اور بھلائی سے ختم ہوتا ہے. اچھا، یہ پہلا. دوسرا، اصول معتزلہ کا التوحید، کتنی پیارا قاعدہ اور اصول ہے توحید. معتزلہ کہتے ہیں میں موحد ہوں، جب وہ کہے نا توحید کا ذکر کرے تو معنی کیا ہے؟ شیخ ظفر فرماتے ہیں معناه نفی الاسماء والصفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی نفی اور انکار کرنا. کیوں؟ لان اثبات الاسماء والصفات شرک عندهم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنا، ان کو اقرار کرنا معتزلہ کے نزدیک شرک ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں سے الغفور اور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ میں سے صفت مغفر اور صفت الرحمہ ہے، کہتا ہے یہ شرک ہے. کیسے شرک ہے؟ کہتے ہیں مخلوق بھی تو مغفرت کرتی ہے، معاف کر درگزر کرتی ہے، اور رحم بھی کرتی ہے مخلوق بھی، تو خال مخلوق مشابہت ہوتی ہے، اور دونوں میں یہاں پر اس جزء میں اشتراک ہو جاتا ہے، برابری ہو جاتی ہے، اس لیے شرک ہے. سبحان اللہ، توحید کہاں ہے اور ان کے نزدیک توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کا معنی کیا ہے اس جماعت کے نزدیک؟ لا الہ الا اللہ کیا معنی ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی برحق ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس مقصد کے لیے مبعوث فرمائے، اپنی کتاب اس مقصد کے نازل فرمائی ہے، جنہوں اس کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، جنت اور دوزخ کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے نزدیک توحید سے مراد اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کی نفی ہے، نعوذ باللہ. تیسرا اصول معتزلہ کا العدل، انصاف. الفاظ کتنے خوبصورت ہیں لیکن ان کے نزدیک حقیقت کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب رحمۃ اللہ، معناه نفی القدر، قدر کا انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا. معتزلہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. وہ کیسے؟ یقولون، ان کا یہ عقیدہ ہے اور یہ کہتے ہیں، لو عذبهم اللہ واللہ قدر علیہم المعصیۃ یکون ظلما لہم. وہ یہ کہتے کہ اگر اللہ تعالی نافرمان کے مقدر میں نافرمانی لکھ دے، معصیت لکھ دے، پھر اس کو عذاب بھی دے تو یہ ظلم ہوگا. اس لیے عدل کا یہ تقاضا ہے اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ تقدیر ہی نہیں ہے، انسان اپنے عمل کا ذمہ دار خود ہے، انسان اپنے عمل کا خود خالق ہے، اللہ تعالیٰ کا انسان کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا ہے ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں فرماتا. صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا حرمت ظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کبھی بھی. انصاف ہے، احسان ہے، اور نیچے ظلم ہے. مخلوق انصاف بھی کرتی ہے، احسان بھی کرتی ہے، ظلم بھی کرتی ہے. خالق جل شانہ سبحان و تعالیٰ کے لیے صرف دو چیزیں، انصاف ہے یا احسان ہے، فضل و احسان ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتا. جب گنہگار کوئی گناہ کرتا ہے کیا وہ گناہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے یا اس کا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے؟ اچھا وہ کیا مکمل خود مختار ہے؟ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، مشیت مخلوق کی بھی ہے، مشیت خالق کی بھی ہے. ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اجازت، اللہ کا حکم نہ ہو، ہم کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے. جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہی ہوگا، چاہے کچھ بھی ہو جائے. پھر معاملہ کیا ہے؟ مراتب القدر سے یہ لوگ بیچارے محروم ہیں. ان سے پہلے ان کے جو باپ دادا تھے تقدیر کا انکار میں، جن کو قدریہ کہتے ہیں، ان کا نظیرہ کچھ اور تھا. انہوں نے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے کوشش کی اس کو تھوڑا بہتر کیا جائے، پھر بھی تقدیر کا انکار کر بیٹھے. پہلے کون تھے، یہ کون ہے، اور اصل معاملہ کیا ہے؟ اور جوان طبقے میں، دور حاضر میں، بلکہ ہر دور میں جو پڑھ لکھا طبقہ ہے، وہ یہاں پر کافی کنفیوژن کا شکار ہے، تذبذب کا شکار ہے، پریشان ہے. پھر تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پھر حساب کیوں ہے، پھر جنت کیوں ہے، پھر دوزخ کیوں ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے. ہم کٹ پتلے ہیں، نعوذ باللہ، ہم مجبور ہیں کیا؟ کہاں پہ غلطی، پتہ ہے غلطی کہاں پہ؟ یہ غلطی کیوں ہو رہی ہے سب؟ یہ اس فکر والے، اس فکر لوگوں سے، قدریے سے، جو انکار تھے قدر کا مکمل طور پہ. پھر یہ متنزلہ بعد میں، ان کے تھوڑا سا ترمیم کرنا چاہیے، انہوں نے ٹھوکر کھائی. وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟
ہاں،
علم کی کمی ہے نا، جہل مرکب کا شکار ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، جب تک آپ کسی چیز کو اپنے اصول کے مطابق نہیں سمجھتے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ جہل مرکب ہوگا کہ نہیں؟ دیکھیں جہل مرکب کیا ہوتا ہے، آپ کسی چیز کو اس کو حقیقت کے خلاف سمجھ لیں، اس پر یقین بھی کر لینا. جہالت کیا ہوتی ہے؟ لا اعرف، میں جانتا نہیں ہوں. آپ کہیں میں جانتا ہوں، مجھے بتائیں، یہ جہالت ہے، جہل بسیط ہے. اور یہ خیر ہے اس میں، اور یہ آدھا علم ہے. آدھا علم کیا ہے؟ کہ کوئی شخص کہے میں جانتا نہیں. کیوں آدھا علم ہے؟ کیونکہ آپ نہیں جانیں گے تو پھر جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن اگر جب بھی آپ یہ کہتے کہ میں جانتا ہوں، غلط جانتا ہوں، اس کو حق سمجھ بیٹھتا ہوں، جہل مرکب ہے یہ. پھر کہاں سے سیکھو گے بھائی؟ آپ تو جان چکے ہیں، وہ غلط جان چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. امت کی اکثریت اس جہل مرکب کا شکار ہے. نہیں، ہونا کیا چاہیے تھا؟ سلف کے زمانے میں کیا تھا؟ علم کا نور تھا. جو ہی زمانہ اس زمانے سے دور ہوتا گیا، علم سے لوگ دور ہوتے گئے، جہالت بڑھتی گئی، پھر اہل بدعت بڑھتے گئے، جہل مرکب بھی بڑھتا گیا. تقدیر کے معاملے میں جب بھی کوئی شخص بات کرنا چاہتا ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا راز ہے، اس کے بارے میں جاننا نہیں چاہیے. ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے. ارکان ایمان کا تعلق غیبیات سے ہے، اور غیبیات کے تعلق سے اصول کیا ہے؟ انسان بغیر علم، بغیر دل کی کوئی بات نہ کرے، علم کی روشنی میں بات کرے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ بہت سارے چیزوں کو اپنے غیب میں رکھا ہے. محدود سا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا ہے، جو آج ہم تک بھی قرآن سنت کی شکل میں موجود ہے. قرآن میں جو احکام موجود ہیں، اور جو تقدیر کے تعلق سے جو باتیں اور احکام ہیں، اور سے حدیث میں بھی، اس کی روشنی میں، جب قرآن سنت کی روشنی میں ہم بات کر تقدیر پر، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے چار مرتبے ہیں، مراتب القدر چار ہیں. سب سے پہلا مرتبہ علم کا مرتبہ ہے، کتابت کا نہیں ہے. یہاں پر لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں اور غلطی ہوتی ہے. سب سے پہلے مرتبہ علم کا مرتبہ ہے، اور اس پہ اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ مراتب کے چار قدر ہیں، کہ تقدیر کے چار مرتبے ہیں، مراتب القدر چار ہیں. سب سے پہلے العلم، اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے، اللہ 50,000 سال پہلے زمین آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے حکم دیا قلم کو، اکتب. اب کتابت کب آئی ہے؟ بعد میں آئی ہے. پہلے کیا ہے؟ اللہ کا علم ہے، علم ازلی ہے. علم ما کان وما یکون وما لم یکن کیف یکون، جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے، جو نہیں ہو، اگر ہوتا تو کیسے ہوتا، سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو علم ہے، اس علم میں جو کچھ اس وقت ہم کر رہے ہیں سب اللہ کے علم ہے. ہماری تخلیق، تخلیق کہاں ہے؟ چوتھے نمبر پہ. ہم چوتھے نمبر پہ مراتب القدر میں آئے ہیں، علم ہے سب سے پہلے. پھر انہیں حکم دیا قلم کو لکھنے کا، کیا لکھو؟ قلم نے عرض کیا ہے تقدیر لکھو پوری کائنات کی تا قیامت. قلم نے اللہ کے علم کے مطابق تقدیر لکھ دی، لوح محفوظ میں محفوظ ہو چکے، کوئی تبدیلی ہوتی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، جو نہیں چاہا وہ ہوا نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، خلق چوتھا مرتبہ ہے قدر کا. علم ہے، کتابت ہے لکھنا، پھر اللہ کی مشیت ہے جو اللہ نے چاہا ہے، پھر اسے پیدا کیا ہے، پھر ہم وجود میں آئے ہیں. لوہے محفوظ میں جو لکھ دیا وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا. چھوٹی سی مثال، بلکہ حدیث میں آیا ہے، صلہ رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور عرم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو پھر یہ کیسے ہے؟ جب لکھ دیا گیا تو پھر اضافہ کہاں سے آ گیا؟ رزق اگر محدود تھا اس میں اضافہ فرمانے کیسے ہوگا؟ صلہ رحمی سے جو لکھ دیا گیا لوہے محفوظ میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ بھی آپ کہتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں، اچھا، لا يرد القضاء الا الدعاء، اگر تقدیر کو کوئی چیز روک سکتی، رد کر سکتی، تو پھر دعا ہی ہے. دعا کرتے ہیں تقدیر میں تبدیلی آتی ہے. یہ تو حدیث میں آپ کے تبدیل میں کچھ تبدیل ہو نہیں سکتا، لوہے محفوظ میں محفوظ ہو چکی ہے. میرے لیے سب علم سے پہلے کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ فلان شخص ہے، صلہ رحمی سے پہلے اس کی عمر 50 سال ہے، صلہ رحمی کرے گا اس کی عمر 70 سال ہو جائے گی. لوہے محفوظ میں کتنا لکھا ہے؟ 50 یا 70؟ 70 لکھا ہوا ہے. جب ہم پیدا ہوئے ہیں اللہ نے وہی چاہا ہے، پھر ہم پیدا ہوئے ہیں، صلہ رحمی بھی کریں گے، پھر عمر 70 سال تک جائے گی. یعنی کہ پہلے 50 تھی، پیدا ہونے کے بعد تک 50 تھی، پھر صلہ رحمی کرتے رہے، 50 سے وہ 70 ہو گئی، لوہے محفوظ میں تبدیلی آئی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. دعا بھی اسی طریقے سے ہے. اللہ کے علم ہے کہ یہ بندہ دعا کرے گا اور کثرت سے دعا کرتا رہے گا. اس دعا سے پہلے جو اس کی تقدیر میں تھا، اس دعا کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی ہے، لیکن اس کی تخلیق سے پہلے کی بات ہے، نہ کہ تخلیق کے بعد، نہ کہ دعا کرنے کے بعد. دعا کرنے سے پہلے، ابھی دنیا میں دعا کرتے نا، یہ جو دنیا میں دعا کر رہے ہیں، اللہ کے علم ہے کہ بندہ دعا کرے گا اور اس دعا کی وجہ سے اس کی تقدیر میں یہ تبدیلی آئے گی. ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے، نہ کہ پیدائش کی بات اور دعا کرنے کے بعد کی باتیں ہیں. کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے تقدیر کے تعلق سے. قدریہ نے کیا کہا ہے؟ جو پہلے دو مرتبہ قدر کے قدریہ نے انکار کر دیا ہے، معبد الجہنی نے انکار کیا ہے. اس سے پہلے سوسن نصرانی تھا، وہ لے کے آئے تھے بدعقیدگی. کرسچن تھا، اس کی سوچ تھی. اس سے کسی مسلمان نے دیکھے، استاد شگرد دیکھے ذرا ان کی، کرسچن سے جا کے سیکھ اور سن جماعت کے جو علماء ہے ان کو چھوڑ کے اس شخص سے جا کے پوچھا کہ کیا کرنا ہے. وہ شخص بھی ذرا زیادہ ہمدردی دکھے مسلمانوں کے لیے کہ میں اس مسئلے کا حل بتاتا ہوں. عقلانی لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے آج کل کافی پائے جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے، تو اس نے کہا دیکھے معاملہ کیسے ممکن ہے. اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ بندہ جرم کرے گا، اسے روکا کیوں نہیں؟ روکنا چاہیے تھا، اس لیے علم کا انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ لکھے گا اس فلاں کے لیے دوزخی ہے. اللہ تو غفور رحیم ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے. اس لیے ہم نہیں مانتے نہ علم کو نہ کتابت کو. دونوں کا انکار کیا، اور یہ تقدیر کا اصل انکار ہے. معتزلہ آئے اس کے بعد میں، عمرو بن معید اور اپنا واصف بن عطا، امام حسن بصر کے شاگرد تھے. اب دیکھیں، استاد دیکھو، شاگرد دیکھیں. ایک ہوتے دیکھ فزیکل اپیرنس ہوتی ہے، آپ جسم سے موجود ہوتے ہیں، اصل آپ کے دوست و احباب کا حلقہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہتے فلان کا شاگرد ہے، فلان شیخ بن باز کا شاگرد ہے، لیکن ہے تبلیغ جماعت کا مفتی ہے کہ نہیں؟ سنا ہے آپ نے؟ اور بڑے فخر سے کہتا میں شیخ بن باز کا شاگرد ہوں. تو پھر تبلیغ جماعت پہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ انہوں نے انکار کیا ہے، رد بھی کیا ہے، اور بدعات کو بھی بیان کیا ہے اپنے دوسرے فتوے میں، یعنی وفات سے پہلے شب باز رحمہ اللہ نے، فتوہ معروف اور عام فتویٰ ہے. اگر شاگرد ہوتے تو اپنے استاد کی بات کو مانتے یا مخالفت کرتے. سبحان اللہ، انہوں نے کچھ ایسے کیا، انہوں نے کہا کہ عقل یہ کہتی ہے، دیکھیں عقل لوگ کیسے مار کھاتے ہیں، کہ جو قدری تھے انہوں نے غلطی کی بہت بڑی، جو قدریہ تھے کہ علم بنی کتاب غلط ہے، اللہ کا علم بھی ازلی ہے یہ مانتے ہیں، کتابت بھی ہو چکے ہیں محفوظ میں یہ بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے برائی کو چاہا نہیں ہے اور نہ اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے عمل پر قادر نہیں ہے، انسان اپنے عمل کا خود مختار ہے، وہ خود اپنے عمل کو پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کے عمل پہ نہ قدرت رکھتا ہے اور نہ ہی پیدا کر سکتا ہے. انکار کیا کہ نہیں تقدیر کا، پھر ٹھوکر کھائی. کیوں ٹھوکر کھائی؟ وہی بات ہے، جہل مرکب ہے، اس اپنے استاد کی مخالفت ہے، رسول جماعت کے جو خوبصورت اس موضوع کے تعارف، جو علم اور روشنی موجود ہے اس کو چھوڑ کر اپنے عقل پرست کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے لگے جو ایسی باتیں کرتے تھے. اسے کہتے خواہش نفس، نعوذ باللہ من الخذلان. کئی لوگ آپ کے درس میں بھی آتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ مشغول وہاں پہ ہوتے ہیں درس کے دوران بھی جو وہ چاہتے ہیں اپنے چاہت کے مطابق. ظاہر وہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھی ہیں، حقیقتاً وہ ساتھی نہیں ہے. آپ کا ساتھی وہ ہے جو حق بات دلیل کی روشنی میں بیان کرتا ہے آپ کے ساتھ، جو آپ سے سیکھا ہے، اور جو اپنی مرضی سے کرتے ہیں حق کے خلاف، آپ کے خلاف، وہ ان کا راستہ ہے، نہ کہ آپ کی تعلیمات ہیں. اچھا، پھر یہ دیکھیں کس طریقے سے اپن استادوں سے بدتمیزی کر لیتے ہیں. امام حسن بصری بیٹھے ہوئے، ایک شخص آ کے سوال کرتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب شخص جو ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے؟ اب امام صاحب نے جواب نہیں دیا، تو دونوں میں سے ایک بول پڑا اپن استاد سے پہلے، اور بڑا عجیب سا جواب دیا ہے. عقل کو آگے کرتے ہوئے اپنے استاد سے پہلے کہہ دیا کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، درمیان میں کہیں پر ہے. سبحان اللہ، منزل بین منزلتین، جو ابھی آئے گا چوتھے نمبر پہ. اس لیے چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں رابعا منزل بین منزلتین، دونوں کے بیچ میں منزلت، وہی ان مرتکب الکبیرہ لا یقال انہ کافر ولا یقال انہ مسلم بل ہو بالمنزلۃ بین منزلتین، نہ مسلمان ہے نہ کافر، بلکہ دونوں کے بیچ میں کہیں پہ ہے. امام حسن بصری رحمہ اللہ نے جو جواب دیا وہ کیا جواب، کتنا پیارا جواب تھا. پہلے تو جب اس طریقے سے بات کی ہے تو یہ امام صاحب کے مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، اپنے استاد کو چھوڑ دیا. جواب کیا ہے اس کا؟ امام حسن بصری کا بھی یہی جواب تھا، رسول جماعت کا یہی جواب ہے، آپ کو ہر کتاب میں ملے گا، اور ان کے جو اس موضوع پہ بات کرتے ہیں ہر عالم کی زبانی آپ سنیں گے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان جو ہے وہ شخص مسلمان ہے اپنے اسلام سے، مومن اپنے ایمان سے، اور فاسق اپنے کبیرہ گناہ سے. کیونکہ ایمان میں کمی پیشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایمان کمزور ہوتا ہے، ایمان کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے کبیرہ گناہ سے، سوائے کفر و شرک کے. کفر ہے، کفر اکبر شرک ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے، تو ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیچ میں کہیں پہ ہے، یا مسلمان ہے یا اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. تو کبیرہ گناہ چوری ہے، ڈکیتی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، چغل خوری ہے، غیبت ہے، سب کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ فاسق ہے، نہ کہ کافر ہے. اور یہ عقل کی بات کا عقل ثبوت لے لیں آپ، اگر شریعت کی آپ نصوص آپ کو سمجھ نہیں آتے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا کیا سنائی ہے اور حدیث مرتد کی سزا کیا آئی ہے، واضح ہے. اگر چور کافر ہوتا تو مرتد کی ذرا سزا ایک ہونی چاہیے تھی، چوری کبیرہ گناہ ہے، کفر بھی کبیرہ گناہ ہے، اگر دونوں برابر ہوتے تو چور کے ہاتھ کاٹے نہ جاتے بلکہ اس کا سر قلم کر دیا جاتا جیسے کہ مرتد کی سزا ہے. تو چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے، سر کیوں نہیں قلم کیا جاتا؟ کیونکہ وہ مسلمان ہی ہے، اس لیے ہاتھ کاٹے جاتے, دائیں ہاتھ ہتھیلی کے اس جوڑ سے کاٹا جاتا ہے چور کا, وہ بھی شرطیں پوری ہونے کے بعد, جرم ثابت ہونے کے بعد قاضی حکم سناتا ہے اور حکمران وقت جو ہے وہ اس پر حد قائم کرتا ہے. اور اس ہاتھ کاٹنے سے اس مسلمان کی جس نے چوری کی ہے کفارہ ہے کہ نہیں؟ کفارہ بھی ہے. اگر کافر ہوتا تو ہاتھ کاٹنے کی سزا پھر کیوں ہے؟ واضح ہے کہ نہیں؟ تو نہ کے پاس دلیل ہے اور نہ ہی عقل ہے. سچ بات یہ ہے. الغرض, تو چوتھا اصول معتزلہ کا جو ہے منزل بین منزلتین, اور اس کا معاملہ یہ ہے جیسے میں نے بتایا. پانچواں اصول جو ہے انفاذ الوعید, کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ مجرم کو سزا دے. واجب اللہ تعالیٰ پر, اگر مجرم سزا نہیں دے گا تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. تو انفاذ الوعید, وعید کا نفاذ کرنا واجب ہے. شیخ صفان وہ ہوا تکفیر مرتکب کبیرۃ دون شرک, کبیرہ گناہ کے جو شرک کے علاوہ ہے تکفیر کرنا, یعنی آخرت میں وہ کافر ہے, دنیا میں وہ دونوں کے بیچ میں منزلت میں ہے. اس لیے جو بھی کبیرہ گناہ کرتا ہے, معتزلہ کے نزدیک یہ فرق یاد رکھیں, خوارج کے نزدیک کافر, دنیا میں بھی کافر آخرت میں بھی کافر ہے. معتزلہ کے نزدیک کبیرہ گناہ مرتکب مسلمان جو ہے دنیا میں دونوں کے بیچ میں منزلت میں ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, آخرت میں کیا ہے؟ کافر ہے. تو معتزلہ اور خوارج دونوں مل جاتے ہیں آخرت کے حکم میں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب مسلمان کافر ہے, اور دنیا میں دونوں میں اختلاف یہ ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے, بیچ میں کسی منزل میں ہے, اور خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے, اور دونوں اس لیے شفاعت کے منکر ہیں. یہ لوگ دونوں شفاعت کے منکر ہیں. ان کے نزدیک یہی ہوگا, اللہ اعلم, جو شفاعت کے منکر ہیں اور اگر کفر سے توبہ کر لیں, توبہ تو میرے خیال ان کو ماننی چاہیے, میں نہیں جانتا اس کے بارے میں, سبحان اللہ. بہرحال تو یہ پانچ اصول ہیں معتزلہ کے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. ظاہراً خوبصورت اصول ہیں لیکن حقیقتاً کچھ اور ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. اگر یہ خوبصورت نام نہ ہو ان کے پاس تو ان کی بات کو کون مانے گا؟ کون ان کے پیچھے چلے گا؟ اس لیے باطل ہمیشہ اپنے باطل کو خوبصورت شکل میں پیش کرتے ہیں, اور جو جاہل کم علم لوگ ہوتے ہیں جو صرف شخصیتوں کو دیکھتے ہیں اور ظاہر کو دیکھتے ہیں, جو علم کی روشنی سے دور ہیں, وہ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پھر نعوذ باللہ اس گمراہی میں بھی شامل ہو جاتے ہیں. اللہ سب پر رحم فرمائے. اتنا آج کے درس میں اتنا کافی ہے, درس میں انشاءاللہ اگلا چھوٹا سا پوائنٹ, لیکن کافی ٹائم ہو گیا ہے. تقدیر کے معاملے میں میں تھوڑا سا اس لیے لمبی بات کری, اس میں اکثر سوال آتے ہیں اور اکثر کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. تو مراتب القدر کو اچھی طرح جان لیں. چار مرتب قدر کے جو ہیں, آپ اگر دلیل کے ساتھ ان چار مراتب کو سمجھ لیں گے انشاءاللہ, تو تقدیر کے معاملے کبھی انشاءاللہ کوئی غلطی نہیں ہوگی. لیکن اگر ان چار مراتب کو نہیں سمجھے اس ترتیب کے ساتھ, مراتب کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ چار چیزیں ہیں اور اس ترتیب سے ہیں, ترتیب لازمی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے, پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قلم کو لکھنے, کتابت لکھنا بعد میں ہے. جو جبری ہیں وہ کہتے ہیں لکھ دیا گیا سب کچھ, جو تقدیر کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کچھ لکھا ہوا نہیں, انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے, اپنی تقدیر خود انسان بناتا ہے, اور دونوں غلط ہیں. مسلم جماعت کا عقیدہ دونوں کے بیچ میں ہے کہ انسان جو ہے اس کی اپنی چاہت بھی ہے, انسان نہ مکمل طور پہ خود مختار ہو, مکمل طور پہ مجبور ہے, اس کی اپنی چاہت بھی ہے. جیسے انسان کو دیکھیں, انسان کے عمل دیکھیں, دو قسموں کے, ایک وہ عمل جو انسان بے اختیاری میں کرتا ہے, انسان کبھی کانپتا ہے اور اس کا پہاڑ روک بھی نہیں سکتا, یہ اس کے بس میں نہیں ہے. اور کوئی عمل انسان خود کرتا ہے, میں چائے پینا چاہوں یا پانی پینا چاہوں, یہ اپنے اختیار میں ہے. توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, اور اللہ نوازے فرمایا ہے, وَلَوْ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے, اللہ نے اسے بھی پیدا کیا ہے, تمہارے اعمال بھی مخلوق ہیں ہماری طرح. الغرض, تو اس علم کی روشنی میں اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے, اور اکثر جو یعنی کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی کے، جو بیچاری سے میں گھومتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو علم کروشن میں جواب ہے تو دیں، ورنہ آپ کہیں کہ اللہ اعلم اگر آپ کے پاس کوئی علم نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی ہاں، میں نے بتایا یہ سب وہ چیزیں ہیں جو پیدائش سے پہلے کی ہیں، خلق سے پہلے کی ہیں. جو بھی تبدیلی، جس طرح کا ذکر گیا ہے، نسخ کا ذکر ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ کے علم پہلے سے اللہ کے علم میں ہے. لوہے محفوظ میں اسی طریقے سے لکھ دیا گیا ہے، اللہ کے علم کے مطابق لکھ دیا گیا ہے. پھر جو اللہ نے چاہے وہی ہوئے، پھر اللہ نے پیدا فرمایا ہے. نسخ بھی شامل ہے اس میں، احکام کا سب اس میں شامل ہے. یہ نہیں ہے کہ پہلے موجود تھا، لوہے محفوظ میں کچھ اور تھا، پھر اسے محو کر کے تبدیل کیا گیا، پھر لوہے محفوظ تبدیلی آئی ہے. ایسے ہرگز نہیں ہو سکتا. لوہے محفوظ محفوظ کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے محفوظ کہا گیا ہے کہ اس میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتی. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟
پانچ.
کون سی ہیں؟
سب سے پہلے تقدیر ازلی ہے، جو لوہے محفوظ میں جو لکھی گئی
ہو گیا
ہے، ہمیشہ کے لیے ویسی رہے گی، تقدیر ہوگی نہیں.
ٹھیک ہے.
دوسری ہے تقدیر العمری ہے.
عمری ہے.
یا تیسرا ہے
نہیں، عمری کیا ہے نا؟
عمری وہ تو جب بچہ، جو
ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور فرشتہ آ کے اس کا لکھ دیتا ہے عمر کتنی ہے.
چار.
ٹھیک ہے، ہو گیا. عمر بھی آ گیا اس میں. اجل، اس میں اجل وفات کب ہوگی اس میں یاد
ہے.
سالانہ جو ہے لیلۃ القدر میں جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، پورے سال کے تقدیر.
اس کو تقدیر الیومی بھی ہے. آخری میں الکتاب، جو جمعہ کے دن جو لکھتے ہیں الکتاب، وہ فرشتہ جو لکھتا ہے جمعہ کے دن، وہ پانچ. اس کو جو چار تقدیر ہو سکتی ہے.
ڈیلی کی تقدیر کون سی ہے؟
جی،
ڈیلی والی تقدیر. یومی جو ہے کون سی ہے؟
یومی جو ڈیلی جو ہمارے اعمال ہیں جو لکھتے ہیں فرشتہ.
کل یوم ہوا فی شأن، سورۃ الرحمن کی آیت میں. تو یہ جو تقدیر ہے، اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مختلف ہیں. سب مختلف کوئی بھی نہیں ہے. جو سالانہ تقدیر لیلۃ القدر میں فرشتوں پر نازل ہوتی ہے، وہ روح محفوظ سے ہی آتی ہے. یہ نہیں کہ وہ الگ سے لکھی جائے، روح محفوظ کے خلاف ہے، یاد رکھیں. تو رسیت کے نصوص جو ہیں، ایک مذہب سب کو جمع کر کے سنن جماعت کا طریقہ ہے. بدعت کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ کر لیتے ہیں، جو من پسند لے لیتے ہیں، جو من پسند نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے عقیدے کے مطابق نصوص کو لے لیتے ہیں. یہی غلطی خوارج سے ہوئی، مرجیہ سے ہوئی. وعید کی آیات کو خوارج نے لے لیا ہے کہ جو بھی سختی کے الفاظ ہیں، سزا کے الفاظ ہیں، عذاب کے، وہ کہتے ہیں دیکھیں کبیرہ گناہ کا ذکر ہے، عذاب جہنم کا ذکر ہے، پھر خالدین فیہا بھی ہے، اس لیے ہمیشہ کہ ہمیشہ جہنم رسید ہوں گے، اس لیے یہ کافر ہے. اچھا، مغفرت کی، وعد کی جو آیات ان کو چھوڑ دی ہیں. جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، حدیث میں آیا ہے، اسے بھی نکالو جہنم سے. تو یہ دونوں کو ساتھ کیوں نہیں لے کے چلتے؟ یہ بھی وحی ہے، یہ بھی وحی ہے، دونوں کو ایک ساتھ لے کے چلے، پھر فیصلہ کرے نا. آپ فیصلہ کر لیتے، پھر دلیل ڈھونڈتے اپنے مطابق، دلیل پھر لے لیتے ہیں، اور جو مخالف ہے چھوڑ دیتے ہیں، پھر اپنے قواعد بناتے ہیں اس کے لیے. اس کو برقرار رکھے. کیا قاعدہ کہتے ہیں؟ عقیدے میں حدیث احاد ہم نہیں مانتے. سبحان اللہ. اچھا، یہ کہاں سے تم نے دلیل پکڑی ہے کہ حدیث احاد آپ نہیں مانتے عقیدے میں؟ کہاں سے؟ اس کی تو دلیل الگ سے ہونی چاہیے نا، قرآن کی آیت ہونی چاہیے، کوئی متواتر حدیث ہونی چاہیے اس کو ثابت کرنے کے لیے. کہاں پہ ہے؟ عقل کے سوا کچھ بھی نہیں. کہتے ہم عقل پہ تولتے ہیں. عقل یہ کہتا ہے اگر عقیدہ کا مسئلہ تو متواتر حدیث ہونی چاہیے، قرآن کی آیت ہونی چاہیے تھی، کیونکہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اور عقیدہ سب سے پہلے ہے. سبحان اللہ. جب رسول جماعت کا ہمیشہ طریقہ رہتا، صحیح الحدیث و مذہبی کئی اماموں سے ثابت ہے، حدیث کا صحیح ثابت ہونا کافی ہوتا ہے اس پہ عمل کرنے کے لیے. الغرض واضح ہے. بھائی، کیا سوال ہے کہ سوشل میڈیا میں اکثر باتیں جو ہیں وہ حکمران کو خلاف ہی ہوتی رہتی ہیں، کچھ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، اور ایک مثال کے طور پر کہ فلان حکمران ہے، مسلمان حکمران ہے، اس نے کسی کافر کو مندر کے لیے زمین بھی دی، اسے مندر بھی بنائی، پھر اس میں حصہ بھی ہے بزنس کے لیے اور پوجا پاٹھ کے لیے وہ کرتے ہیں، تو کیوں ان کے خلاف نہ بات کی جائے؟ دیکھیں، رسول جماعت کے عقیدے کے اصول میں سے یہ اصول ہے کہ حکمران، مسلمان حکمران کو نصیحت کرنے کا جو طریقہ ہے وہ ہے مکمل رازداری میں، ممبروں پر نہیں، اور نہ ہی سوشل میڈیا میں. سے عام کرنا ہے بلکہ جس کے پاس کوئی علم ہے اور جو نصیحت کرنا چاہتا ہے اور نصیحت علم کی روشنی میں کی جاتی ہے، اگر وہ خود کر سکتا تو خود کرے، نہیں خود کر سکتا جو علماء ہے ان سے رابطہ کرے، ان سے رجوع کرے، یہ علماء کا کام، کیونکہ ولی امر میں دونوں ہوتے ہیں، امرا بھی ہیں، حاکم بھی اور علماء بھی ہوتے ہیں، ان کو ولی امر کہا جاتا ہے، تو ان سے رجوع کرے۔ جب آپ نے اپنی بات عالم تک پہنچا دی ہے، آپ کا حق ادا ہو گیا، اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اب عالم جانے جو ولی امور میں سے ہیں اور حاکم وقت جانے کہ وہ اس کی بات مانتا ہے نہیں مانتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ یہاں سے علماء سے مراد کیا ہے؟ جماعت کے علماء اور جو سلف علماء ہے، یہ نہیں کہ جو حزبیت کے شکار ہیں، جو خود خروج کے راستے پر چل رہے ہیں، ظاہراً تو ان کتاب سنت کی بات کرتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قرآن سنت کی مخالفت بھی کرتے رہتے، تو ایسے علماء رہنمائی حاصل نہیں کرنی، نہ ہی ان سے کوئی تعلق جوڑنا ہے۔ اگر آپ جس سلف عالم کو جانتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کریں، ان سے بات کریں، جو سلف طلاب علم ہیں ان سے بات کریں کہ وہ علماء تک بات کریں، اور یہی ہوتا ہے الحمدللہ، طلاب علم ہمیشہ علماء تک باتیں پہنچاتے ہیں اور علماء حکمت سے نصیحت بھی کرتے ہیں، ہم بھی جانتے اپنے علماء کو الحمدللہ نصیحت کرتے رہتے ہیں۔ اگر حاکم نہیں مانتا تو کیا خروج کرنا چاہیے؟ یہ خوارج کا طریقہ ہے، سوشل میڈیا میں اس کے خلاف اس کی برائی کرنی چاہیے، یہ بھی طریقہ خوارج کے، خوارج خروج تلوار سے بھی ہوتا ہے، خروج زبان سے بھی ہوتا ہے، خروج قلم سے بھی ہوتا ہے، اور جو قلم والا خروج ہے وہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ تلوار کا معاملہ تو ایک حد تک ہوتا ہے، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، یا آر یا پار جیسے کہتے ہیں، اور اکثر یہ دیکھا گیا ہے، تاریخ گواہ ہے کہ خوارج میں سے کوئی بھی اقتدار تک پہنچا نہیں ہے، سب کا بڑا برے طریقے سے خاتمہ ہوا ہے۔ سیدنا علی کے زمانے سے لے کر آپ دیکھیں دور حاضر تک، جتنی بھی یہ خوارج اور یہ دہشت گرد جماعتیں نکلی ہیں، اگر کسی وقت میں کچھ حاصل بھی کر لیتے ہیں، کچھ طاقت مل بھی جاتی ہے، لیکن انجام بہت برا ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں جو بھی، اگر آپ کو کوئی میسج آتا ہے، سب سے آسان کام ہے فوراً اسے صرف کاپی اور پیسٹ کر لینا، وہ یہ سب سے برا کام ہے۔ وہ کئی لوگ حدیث سمجھتے کہ حدیث آئی تھی اس کو میں کر دیتا ہوں موضوع سے ہٹ کے، جبکہ حدیث اکثر دیکھا کہ ضعیف حدیث، یا موضوع بعد موضوع احادیث ہے، من گھڑت حدیث، موضوع بس حدیث آئی ہے، اور جمعہ کے دن اکثر یہ ہوتا ہے، فارغ بیٹھے ہوتے ہیں، میسج آ گیا ہے، حدیث آ گئی، فوراً کاپی پیسٹ کر لیا، بعض پڑھتے بھی نہیں ہیں، کہتے چلو اس خیر کام میں بھی شامل ہو جاؤں۔ اس سے بڑا شر کیا ہوگا کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹی بات منسوب کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف۔ الغرض تحقیق کریں، آپ طالب علم ہیں، یہ علم سے آپ کو لگاؤ ہے، آپ کو سچ بات کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ جو شر پھیلاتے ہیں اہل باطل، اہل بدعت، جو حزبی لوگ ہیں یا خوارج کی سوچ رکھتے ہیں، ان سے دوری اختیار کریں۔ اگر آپ میں کسی گروپ میں، ایسے گروپ میں شامل ہو تو فوراً نکل جائیں، واللہ اس میں کوئی خیر نہیں، انسان کی پہچان اس کا ماحول ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے یہ جو آپ کے دوست ہیں جو فزیکلی آپ سے ملتے رہتے ہیں، اس سے خطرناک وہ دوست جو سوشل میڈیا میں آپ کے دوست ہیں، وہ ان سے خطرناک، اس میں تو آپ ملتے کبھی ہفتے میں کبھی کبھار ملتے ہیں، کون فارغ ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا میں آپ ڈیلی ان سے باتیں کرتے ہیں، ڈیلی چیٹنگ ہوتی ہے، ڈیلی ملتے ہیں، وہ اپنا زہر گھول کے رکھتے ہیں اپنی باتوں میں اور اپنی اس چیٹ میں۔ تو اگر آپ کسی ایسے گروپ میں تو فوراً نکل جائیں، اور اگر آپ کے گروپ میں کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے برد، اس کو اس سے نکال دیں، کیونکہ شبہات میں چھوٹی باتوں سے نکلتی ہیں، شبہات یاد رکھیں، چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اس پر خاموش اختیار کی جاتی ہے، بعض اہل فضل بھی خاموش ہو جاتے ہیں، چلو کہیں چھوٹی سی بات ہے، آگے دیکھیں، وہ چھوٹی باتیں بڑھتی جاتی ہیں آہستہ آہستہ، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر باتیں بڑھ جاتی ہیں اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ بہت دور چلا گیا ہے۔ تو ایسے معاملات میں اپنے ایمان کو بچانا سب سے اہم بات ہے، بد امنی خون ریزی میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ان کی باتیں خوبصورت بڑی ہیں، بڑی خوبصورت باتیں کریں گے آپ کو، لیکن نصوص کے خلاف ہیں، شریعت کے اصول کے خلاف ہیں، اور کوئی بھی بات اس وقت تک خوبصورت ہو نہیں سکتی جب تک کہ شریعت کے مطابق نہ ہو۔ جو مخالف ہے، شریعت کے مخالف ہیں، وہ کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اس منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ شکل و صورت سے بڑے خوبصورت ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے بدترین لوگ ہیں، فی الدرک الاسفل من النار نعوذ باللہ۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔